الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يوم خيبر لأعطين الرعية رجلا غدا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے دوستو بزرگو بھائیو مسلم شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَ آئندہ کل میں جھنڈا فلیگ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر قلعے کو فتح کر دے گا اور آگے فرمایا یحب اللہ ورسولہ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے دو چیزیں بیان کی ایک تو قلعہ فتح ہو جائے گا اور گارنٹیڈ ہے اللہ کا محبوب ہے رسول کا محبوب ہے صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو ایک بات میری اور آپ کی زندگی اور کامیابی اگر ہے تو وہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے موردن تعلیم میں نہیں ہے موردن تعلیم میں جاؤ گے تو پھر کھرے کھرے پیشاب کرو گے کھرے کھرے کھانا کھاؤ گے لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ گے اس میں کچھ نہیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اس پر چلو گے تو مشرق سورج کی روشنی کو پالو گے، ورنہ ماڈرن تعلیم میں جاؤ گے تو مغرب غروب ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کے پاس اور آنے کے بعد سوال کیا، اللہ کے حبیب اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں زنا کرتے ہوئے دیکھوں، ایسے وقت میں بیوی کو قتل کر دوں تو کیا مجھے قصاص ملے گا؟ کتنا خطرناک سوال ہے، یعنی مجھے قتل کر دیا جائے گا بیوی کے بدلے میں؟ صحابی سوال کر، اس وقت ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ہاں قصاص میں تمہیں قتل کیا جائے گا. سارے غیرت سے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کو قتل کیا جائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس غیرت کے ساتھ اس آدمی کو دیکھ رہے ہو اس کا نبی اس سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کا اللہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ برائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے. میری اور آپ کی کامیابی اگر ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں نہیں ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہ، اب صحابہ کرام انتظار میں ہیں وہ کون آدمی ہوگا، اس لیے کہ یہ قلعہ قموس نامی اتنا خطرناک، یہودیوں نے ایسا محاصرہ کیا ہوا تھا محاصرہ کہ اس میں جانا مشکل تھا. ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گئے، تین دن ہو گئے، صحابہ کرام سراؤنڈڈ کھڑے ہیں. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنکر دا پلیس، اس کو کامیاب ہونا اسے اور توڑنا واز اے ویری ویری ڈیفیکلٹ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، آئندہ کل یہ جھنڈا جو ہے میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس آدمی کے ذریعے سے اس قلعے کو فتح کرے گا، اور میں اور اللہ اسے محبت بھی کرتا ہے. ایسے وقت میں اعلان کیا. پوری رات صحابہ کرام بے چین ہیں، جیسے آئندہ کل اگر پرائز ملنے والا ہے، نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر تھری، کون ہے، تو پریشانی ہوتی ہے نا. یہاں تو کتنا بڑا پرائز ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اللہ رسول کی محبت کا. صحابہ کرام پوری رات بے چین ہیں. صبح ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد کہا، او صحابہ کرام بیٹھ گئے ہیں ایسا اونچا ہو کر دیکھ رہے ہیں، میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے. وہ شوق تھا، وہ جذبہ تھا، وہ محبت تھی کہ اللہ مجھے، اللہ مجھ سے محبت کر لے، ایسا اونچا ہو رہے کہ میرا نام آ جائے. فرما عین علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب، نام کس کا لیا گیا؟ اللہ فرما اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں آشوب چشم یعنی پنک آئیز ہو چکی ہے، تو وہ مجمع میں نہیں ہے. فرما جاؤ بلا کلاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، میری بات کو غور سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. بلایا گیا اور بلا کر کے کہا آؤ ادھر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں ڈالا، فوراً آنکھ جو بالکل ریڈ تھی نارمل ہو گئی، درد ختم ہو گیا. فرمایا علی لو یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں، اللہ تم سے اس قلعہ کو آج فتح کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اقاتلہم حتی یکون مثلنا، میں ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں، ہماری طرح ہو جائیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. فرمایا نہیں 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 نہیں، علی سبیل رسلک، ٹھہر ٹھہر کر، سنبھل کر،
پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا,
بعد میں حملہ کرنا. کیسا خطرناک موقع ہے. اتنی خباثت تھی, شرارت تھی کہ ان لوگوں نے اندر میں ایسا قلعہ بنایا تھا, کچھ بھی ہو جائے ہم ختم کر دیں گے لیکن ہم اسلام نہیں لائیں گے. ایسے خطرناک ٹائم میں میرے حبیب فرماتے ہیں, یہ اللہ کے حبیب اور انبیاء کی طریقہ ہے کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو, ان کو اسلام بتاؤ اسلام کیا ہے. اگر مان جائے سبحان اللہ, نہ مانے تو پھر آگے ہیں. کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پہلا ہے؟ میرے حبیب نے ایسے کتھن وقت میں فرمایا علی کو, آج تو فتح ہونا ہی ہونا ہے لیکن پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. واللہ لأن اللہ ان یہدی, فرمایا اللہ کی قسم بے شک ایک آدمی صحیح راستے کی طرف آ جائیں تمہارے اسلام کی دعوت دینے سے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. سرخ اونٹ عرب کے ہاں بڑا مشہور, بڑا قیمتی ویلیوبل اونٹ ہوتا ہے, نارمل اونٹ سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ قیمتی. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمائی. معلوم ہوتا ہے دین کی دعوت بہت امپورٹنس ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دعوت و تبلیغ کا حق اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ ایسا ہو جیسے اپنی طبعی ضرورت کو پورا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. کہ ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے جب تک کھاتا نہیں اسے چین نہیں آتا, پیاس لگی ہے جب تک پانی نہیں پیتا اس کو چین نہیں آتا. فرمایا دعوت و تبلیغ کا حق ایسے آدمی کو ہوتا ہے جس کے اندر میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ ایسا ہی پیدا ہو جائے جیسے اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانے کی طرف دوڑتا ہے, پانی کی ضرورت ہے تو پانی کی طرف دوڑتا ہے. تو جہاں کہیں بھی اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے تمہاری دین کی ایک بات اس کو پہنچ جائے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور اس کے لیے اور تمہارے لیے اور وہ آدمی ہزاروں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں. فرمایا دعوت و تبلیغ کا حق اس آدمی کو ہے جو امت کے لیے درد غم میں راتوں میں روئے, امت کے لیے درد غم میں راتوں میں روئے اس کو دعوت و تبلیغ کا حق ہے. کبھی میں نے اپنی دعا میں امت کے لیے دعا نہیں کی کہ اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما, کبھی میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلا امت کے لیے. میرے بچہ بیمار ہو جائے تو آنسو نکل جاتا ہے, میری بیوی بیمار ہو جائے تو آنسو نکل جاتا ہے, ساری امت رسول بیمار ہے کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل. جیسے بس میں ہی نماز پڑھ لوں سب کچھ میرا ہو گیا. اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں لم تقولون ما لا تفعلون, ترجمہ بھی عجیب کرتے ہیں. تم جو نہ کرتے ہو وہ کسی کو نہ کہو, تم خود تو کرتے نہیں. لوگ سمجھتے ہیں نا میں فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتا ہوں پھر دوسری کو کیوں کہوں, میں خود ہی نہیں کر رہا ہوں, میں ہی خود نہیں کر رہا ہوں پھر دوسری کو کیوں کہوں. یہ غلط استدلال ہے. بلکہ اس آیت کا ترجمہ مفسرین نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے. فرمایا میں دوسرے کو دین کی دعوت دیتا ہوں, میں خود کیوں نہیں کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے, دوسرا ترجمہ کہ میں کیوں دعوت دوں جبکہ میں خود نہیں کرتا, اور دوسری طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میں کیوں نہیں کرتا, میں بھی چاہیے کہ میں بھی اس کام کو کروں. یہ مطلب ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو دوسرے کو دعوت ہی نہ دے, دین کی کوئی بات نہیں. میرے پڑوس میں، میرے پاس بیٹھا ہوا، میرے ساتھ سفر میں، میرے ساتھ دکان میں، میرے ساتھ بس میں، میرے ساتھ ٹرین میں، میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں کوئی دین کی بات نہیں بتا سکتا اس کو، کوئی بات نہیں. کبھی کبھی میں عمل نہیں کرتا ہوں، کوشش تو کرنا چاہیے خود عمل کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے، اور کبھی خود عمل نہیں کرتا پھر بھی دوسرے کو اگر دین کی دعوت دے گا، ہو سکتا ہے وہ صحیح راستے پر آ جائیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تیری بھی اصلاح کر دے. بہت ضروری ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ شخصیت ہے بھائی، یہ تو ہم صرف نام سنتے ہیں، جن کی زندگی ہم نہیں جانتے. یہ بیعت تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. بد حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے، چاہیے تو تھا کہ یہ میرا پیر ہوتا، میں اس کا مرید ہوتا. یہ حاجی صاحب نے خود فرمایا ہے ان کے بارے میں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حاجی صاحب خود فرماتے ہیں. کیسا تھا پتا ہے؟ ایک مرتبہ دار العلوم دیوبند میں بخاری کا جلسہ تھا، دستار بندی تھی 300-400 طلبا کی، بہت بڑا مجمع تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت غمگین، ایسا لگتا جیسے بیمار ہے. کسی ایک شاگرد نے ایک بار پوچھ لیا، حضرت کوئی تکلیف ہے، بخار ہے، کوئی دوا لے آؤں، کوئی خدمت کر دوں؟ فرمایا کچھ نہیں. ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، تین بار پوچھا، چار پانچ بار پوچھتا رہا، حضرت کوئی تو چیز بتاؤ، میں پیر دبا دوں، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، آپ کے چہرے سے ایسا اثر نظر آتا ہے. فرمایا اب کیا کہوں، تو بار بار پوچھتا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ آج صبح میں فجر کی نماز میں جب میں گیا، فجر کی نماز میں جب میں گیا تو امام سورہ فاتحہ پہلی رکعت کی پوری کر چکا تھا اور دوسری سورت شروع کر لی تھی، تو مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ 35 سال میں سب سے پہلا دین ایسا ہے جس میں امام کے پیچھے میری سورہ فاتحہ چھوٹی ہے. کتنے سال بھائی؟ 35 سال. نماز چھوڑنا ہمیں تو پیشانی پر بل تک نہیں آتا ہے. 35 years تک I never missed سورہ فاتحہ with امام. 35 سال کے بعد یہ میری سورہ فاتحہ چھوٹی. اس کی وجہ سے صبح سے ابھی تک ظہر ہو چکی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے میں بیمار ہوں. یہ وہ آدمی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. مفتی تقی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا ایک مرتبہ میں یورپ کے کسی جگہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا دروازے کے پاس تو ایک حبشی آدمی لمبا سا دوڑتا دوڑتا مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور وہ مجھے پوچھ رہا ہے نماز فنش، نماز پوری ہو گئی، نماز پوری ہو گئی؟ تو میں نے کہا نماز پوری ہو گئی، تو وہ آنکھوں سے رونے لگا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں 2 مائل سے دوڑتا ہوا آیا ہوں نماز میں شریک ہونے کے لیے، اب تو میری نماز قضا ہو گئی. حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب نے کہا نماز قضا نہیں، فرمایا دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کا اتنا ہی ٹائم ہے جتنا نماز، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ مغرب کا اتنا ہی ٹائم ہے جتنا نماز ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا، ان کا پرانا قول ہے. اب تم کیا سمجھو گے پرانا اور نیا قول؟ وہ طلبہ سمجھتے ہیں یہ بات، تو پھر کہاں انہوں نے رجوع کیا، کب کیا، کیسے کیا، یہ سارے دلائل ہے. لیکن کہا میں تو ابھی 2 سال سے مسلمان ہوا ہوں. حبشی کیا کہہ رہا ہے؟ 2 سال سے مسلمان ہوا ہوں اور میری کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں چھوٹی، آج 2 مائل سے میں روزانہ چل کر آتا ہوں، میری نماز قضا ہو گئی. فرمایا نہیں نہیں نہیں، نماز پڑھ لو، ابھی وقت باقی ہے. اس نے نماز پڑھ لی. اس نے کہا مجھے پوری نماز تو نہیں آتی ہے، میں سیکھ رہا ہوں، ابھی رکوع تک میں سیکھا ہوا ہوں، کوئی آدمی ہے جو مجھے سکھائیں کہ رکوع میں کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی جو وہاں کا باشندہ تھا اس کے ساتھ اس کو مرکز پر بھیجا تاکہ یہ آگے اپنی نماز کو سیکھے.
لیکن اس کے دل کے اندر میں کتنی اہمیت ہے با جماعت نماز کی کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر آنکھوں سے رونے لگا. ہمیں صدمہ تک نہیں ہوتا, صدمہ تک نہیں ہوتا. حضرت جی مولانا رشید احمد گنگوئی ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, فرمایا تم مجھے پیر مانتے ہو. بعض مرتبہ اللہ والے جب جلال میں آتے ہیں تو عجیب عجیب بات کہہ دیتے ہیں. ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, چونکہ انہیں سے وہ خلیفہ بھی تھے بعد میں قاری طیب صاحب سے, فرمایا شاہ وسیع اللہ صاحب اگر کسی کے سر پر ہاتھ اس طرح مار کر کے دو چار بار اس کو نصیحت کر دے تو اس کی ولایت پکی ہے, اللہ اس آدمی کو ولایت کا درجہ دیتا ہے. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مریدوں کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا پیر ہوں. تو میں کہہ رہا تھا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تم میرا ہاتھ بوسا دیا کرتے ہو, مجھے چوما کرتے ہو, بلکہ میری موت ایسی جگہ پر آئے گی کہ میرا جنازہ بھی تم کو نہیں ملے گا. حضرت نے کہہ دیا, اور ہوا ہی ایسا. حج میں تشریف لے گئے, دوران میں کشتی میں حضرت کی موت ہو گئی اور اس کو ایک چھوٹی کشتی میں باکس میں اتار کر کے حضرت کو نیچے ڈال دیا گیا. جنماز پڑھ کر کسی کو جنازہ نہیں ملا, کسی کو مٹی قبر کی نہیں ملی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے. بھائی یہ ساری بزرگوں کی باتیں ہیں, اولیاء کرام کی باتیں, قیمتی باتیں, لیکن ان سے ہم نصیحت حاصل کریں. ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, ان آنکھوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں, چاہے وہ کام ظاہر کا ہو, کیسا بھی کام ہو, دنیاوی کام ہو, دینی کام ہو, اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی مجھے. فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ ہندوستان میں ٹانگے میں سفر کر رہے تھے, یہ ٹانگ نہیں بھائی, گھوڑا گاڑی ہوتی ہے نا, اس میں ٹانگے میں سفر کر رہے تھے. راستے میں ٹانگا جو چلانے والا ہے اس نے کہا نیچے اتر جاؤ, نیچے اتر جاؤ, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عام طور پر ہوائیں آتی ہے اور درخت کے درخت یا ٹانگے سے وہ سب اڑا کو لے جاتی ہے, نیچے اتر جاؤ. ہم جلدی جلدی نیچے اتر گئے, ظاہر میں تو کوئی ہوا نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن اس ٹانگے والے کو تجربہ تھا, وہ جاتا آتا رہتا تھا اس جگہ کے بارے میں. اس نے کہا ہم تو اتر گئے, ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, تھوڑی دیر کے بعد ہوا شروع ہوئی تو ہم نے سوچا کہ ہم درخت کے نیچے جا کر ہم پکڑ لے وہاں بیٹھ جائے. فرمایا نہیں 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 نہیں, درخت کے نیچے نہ جاؤ, یہ ہوا ایسی ہوتی ہے کہ درخت کو بھی گرا دیتی ہے, تم نیچے دب جاؤ گے, ایسا کرو زمین کے اوپر چپک کے سو جاؤ. پر ہوتا ہے دو چار آدمی پکڑ لے یا اس طرح سو جائیں تو پھر ہوا تمہارے اوپر سے چلی جائے گی. یہ بات حضرت نے بیان فرمائے, فرمایا آدھے گھنٹے تک وہ ہوا رہی, پھر ختم ہو گئی, پھر ہم ٹانگے میں بیٹھ کر سفر کرنے لگے. اب آنکھوں سے دیکھا انہوں نے, اس پر حضرت فرماتے میں نے تین نصیحتیں حاصل کی ہے. ایک نصیحت یہ ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی میں جیسے کوئی رہبر ہوتا ہے, تمہارا گائیڈنس ہوتا ہے, وہ تمہیں رہبری کرتا ہے, تمہارے آخرت کے معاملے میں بھی تم اپنا کوئی رہبر بناؤ, ورنہ تم صحیح راستے پر نہیں چل سکو گے. اسی طرح ہوا آ جائے گی اور دنیا تمہیں ختم کر دے گی. یہ رہبر اس کو پتا تھا کہ کس طریقے سے جانا ہے, کس طریقے سے سفر کرنا ہے. آخرت کا رہبر اللہ والے ہوتے ہیں. سبزی کی دکان میں سبزی ملے گی, مینگو کی دکان میں مینگو ملے گی, کپڑے والوں کی دکان میں مینگو نہیں ملے گی, وہاں کپڑا ملے گا, اور جو ہے جہاں, اور اللہ والوں کے پاس اللہ ملے گا, وہ رہنمائی کریں گے. آگے دوسری بار بیان فرمایا انہوں نے کہا درخت کے نیچے نہ جانا, یہ درخت ہے اس کو بھی اڑا کر لے جائیں گے. حضرت نے فرمایا تم ظاہری دنیا کی چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا, یہ دنیا ظاہر ہے, ایک دن آئے گی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب کچھ فنا ہونے والا ہے. اگر تم نے ظاہر پر بھروسہ کیا تو یاد رکھو قبر کے اندر کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. جیسے اس رہبر کو پتا تھا کہ درخت کے پاس نہ جانا, ہم نے ظاہر کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی,
فرمایا زمین سے چپک جاؤ. تیسری بات, زمین سے چپک جاؤ یعنی تمہارا تعلق, تم توازو کرنے والے بن جاؤ. مٹی سے بنے ہیں, مٹی بنو, عاجزی کرو, تمہارا معاملہ اللہ سے صحیح کر لو, تو پھر تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے ہوا اور طوفان آئیں گے, دنیا کے سال گزرتے رہیں گے, کبھی یہ فتنہ, کبھی یہ غم, کبھی یہ پریشانی آئے گی. جیسے وہاں آدھے گھنٹے میں وہ ہوا کا طوفان چلا گیا, اسی طریقے سے یہ دنیا کا طوفان چلا جائے گا. تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح تھا تو پھر تمہاری قبر اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. حضرت فرماتے ہیں میری مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے, میں نے کہا میں تمہارا پیر ایسا ہی ہوں جیسا کہ ایک ڈاکو تھا وہ پیر بن گیا. حضرت نے مثال, اتنا بڑا آدمی توازو کا پیکر تو دیکھو. اور اس کے بعد کہا ایک ڈاکو تھا وہ چوری کیا کرتا تھا, چوری کرتا تھا اور جو ملتا تھا اس کو کھاتا تھا. ایک دن ایک پیر صاحب کو دیکھا کہ اس کے پاس سارے لوگ بیٹھے ہیں, ہدیہ بھی تحفہ بھی, حضرت کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور ذکر ہے وغیرہ, بہت ساری چیز. اس ڈاکو نے دیکھا یہ تو بہت اچھا کام ہے یار, اس میں تو پکڑا جاؤں گا, مجھے مارو ڈنڈے بھی پڑیں گے, اس تو ہاتھ میں تسبیح لے لوں, میرے پاس بھی مفت میں تحفے آئیں گے, فلاں آئے گا. بس اس نے اس بات کو سمجھ کر کے ایک ہاتھ میں تسبیح لی اور اپنا کام شروع کر دیا اللہ اللہ کرنے کا. ایک دن, دو دن, چالیس دن, پچاس دن, سو دن ہو گئے اور لوگ آنا شروع ہو گئے, بڑا کوئی اللہ والا ہے, اور ان کے بیعت ہونا شروع ہو گئے, مرید ہونا شروع ہو گئے, تحفہ تحائف لانا شروع ہو گئے. سب کچھ شروع ہونے کے بعد اللہ اکبر عجیب بات بیان فرمائی, فرمایا کہ لوگ بیعت ہو گئے, کہیں ان کے مریدین. ایک بار سارے مرید جمع ہو کر کہنے لگے کہ اپنا اپنا مراقبہ کرتے ہیں, ہم اپنے حالت کو دیکھتے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں, ہم اپنے شیخ کی حالت کو بھی دیکھیں مراقبہ کر کے, شیخ کی بھی حالت کو دیکھیں وہ کس درجے پر پہنچے, جبکہ مرید اتنے بڑے ہیں. سب نے مراقبہ کیا, کسی کو کوئی درجے کا پتہ ہی نہیں چلا. صبح ہوئی سارے کے سارے حضرت کے پاس, رت آپ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم سب مل کر مراقبہ کرتے ہیں, آپ کا درجہ کتنا اونچا ہے کہ وہاں تک ہماری نظر ہی نہیں پہنچتی. اس نے کہا بھائی بات صحیح کہہ رہا ہوں, میرا کوئی درجہ نہیں ہے, وہ اوپر والا چھوڑو نیچے والا بھی درجہ نہیں ہے, میں تو ایک ڈاکو ہوں اور ابھی تک میری نیت یہی ہے کہ میں پیسے کماؤں, پیسے بٹوروں, پیٹ بھروں, یہی میری نیت ہے کہ مفت میں تحفے ملیں گے. اور میں تم کو دعوت دیتا رہا, میں تم سے دھوکے کا کام کرتا رہا, تم لوگ اللہ اللہ کر کے اوپر پہنچ گئے, میں تو اسی نیت میں پڑا ہوا ہوں. لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارے شیخ ڈاکو ہے, ابھی تک یہی نیت ہے ان کی. سب نے مل کر دعائیں کی, اللہ پاک نے ان کی دعا کے ذریعے سے شیخ کو بھی اپنے وقت کا بڑا شیخ بنا دیا. میں نے اس پر سے بات شروع کی کہ اگر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں میں دوسرے کو دعوت نہ دوں. ہاں چاہیے کہ تم بھی خود وہ کام کرو, لیکن نقل قبر نہیں ہوا دوسرے کو دعوت دیں گے, ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے اللہ ہماری اصلاح فرما دے, ہم صحیح راستے میں آ جائیں اور ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں. اس لیے امت کے غم میں رونا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اب اللہ کے حبیب کی ایک سنت ہے. فرمایا چلو کچھ نہیں ہے تو کبھی رات میں, کبھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ امت کی مغفرت فرما, امت کے حال پر رحم فرما, اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما. ساری امت یہ بیمار ہے, یہ امت محمدیہ کے لیے ہم دعا کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے بھی ان لوگوں کی دعا, بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے فرشتہ تمہارے پاس کھڑا ہوتا ہے جب تم دعا کرو تو فرشتہ کہتا ہے تو امت کے لیے دعا کرتے ہو, میں فرشتہ تیرے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ بھی تجھے اصلاح اور تجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے, اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.